الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وقال تعالى لعنة الله على الكاذبين صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں, گزشتہ جمعے کو یہ بیان کیا گیا تھا کہ ہماری جو زبان ہے اس کا جسم تو چھوٹا سا ہے لیکن اس کے گناہ بہت بڑے بڑے ہیں. چنانچہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ زبان سے 20 بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں, اگر آدمی ان سے بچ جائے اور ان سے بچنے کا اہتمام کرے تو اس کی اچھی خاصی اصلاح ہو جائے. ان میں سے ایک زبان کا گناہ جھوٹ بولنا بھی ہے. جھوٹ بولنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. قرآن و حدیث میں اس پر سخت سخت وعیدیں آئی ہیں. گزشتہ جمعے کو جھوٹ سے بچنے کے کچھ فضائل بیان کیے گئے تھے اور ثواب بیان کیا گیا تھا کہ جو آدمی جھوٹ سے بچے گا اس کو کیا اجر و ثواب ملے گا. آج گناہ آج جھوٹ بولنے کے گناہ کا کچھ نقصان بیان کرنا ہے کہ جو آدمی جھوٹ بولے گا, جھوٹ بولنے سے پرہیز نہیں کرے گا تو اس کو کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے اور کیا کیا وعیدیں قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں. ان کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں اور جھوٹ بولنے سے بے حد اجتناب کریں. اگر بول چکے ہیں تو دل و جان سے سچی توبہ کر لیں اور آئندہ کے لیے عہد کر لیں کہ انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے, کچھ بھی ہو جائے جھوٹ سے پرہیز کریں گے. چنانچہ ایک حدیث میں بڑی سخت وعید ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک تو نظر شفقت سے ان کو نہیں دیکھیں گے, اللہ تعالیٰ رحمت و شفقت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے بلکہ ان سے ناراض اور غضبناک ہوں گے, اور نہ ان پر نہ ان سے گفتگو فرمائیں گے اور نہ ان سے گفتگو فرمائیں گے, یعنی شفقت اور رحمت سے گفتگو بھی نہیں فرمائیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے ان سے, اور ان کو گناہوں سے پاک و صاف بھی نہیں فرمائیں گے, اور گناہوں سے پاک و صاف بھی نہیں فرمائیں گے, اور گناہوں سے پاک و صاف کے بغیر کوئی آدمی جنت میں جا نہیں سکتا, پاک و صاف تو اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے, صرف اللہ تعالیٰ ہی کسی کو گناہوں کو معاف کر کے پاک کر سکتے ہیں. تو یہ تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پاک و صاف بھی نہیں کریں گے, اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے, الیاذ باللہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جس عذاب کو اللہ تعالیٰ دردناک کہیں وہ کتنا دردناک اور خوفناک ہوگا. ان تین آدمیوں میں سے ایک وہ بادشاہ ہے جو جھوٹ بولتا ہو, ملک کذاب, جھوٹ بولنے والا اور بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا بادشاہ. ارے بھائی بادشاہ کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے, کوئی رعایا اپنے افسر بالا کی وجہ سے اپنے تحفظ کے لیے جھوٹ بولے تو بولے, وہ بھی ناجائز ہے, وہ بھی اگرچہ گناہ ہے لیکن وہاں ظاہراً ایک عذر ہے کہ اگر میں نے سچ بولا تو پکڑا جاؤں گا, مارا جاؤں گا, بادشاہ یا اس کے اوپر والا افسر اس کے ساتھ زیادتی کرے گا, لیکن بادشاہ تو بادشاہ ہے, اس کے اوپر تو کوئی اور بادشاہ نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے, اس کو تو کوئی عذر نہیں ہے جھوٹ بولنے میں. جب نہیں ہے تو اس کا جھوٹ بولنا اتنا خطرناک ہے کہ یہ چار وعیدیں اس کے لیے ہیں. معلوم ہے جھوٹ بولنا بہت ہی بڑا گناہ ہے. چار وعیدیں دیکھو, ایک تو اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے, شفقت و رحمت سے گفتگو نہیں فرمائیں گے, گناہوں سے پاک و صاف نہیں فرمائیں گے, اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے. تین میں سے ایک جھوٹ بولنے والا بادشاہ ہے. لہذا بادشاہ ہو یا غیر بادشاہ, یہ جھوٹ بولنے کی سزا ہے یہ, اور یہ جھوٹ بولنے کا عذاب ہے, اور جھوٹ بولنے کا یہ وبال اور نقصان ہے جو آخرت میں ظاہر ہوگا, جہاں اللہ تعالیٰ کی سوا بخشش کا کوئی اور راستہ نہیں ہوگا. اس لیے ضروری ہے ہر مسلمان مرد عورت پر کہ دنیا میں جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچائے. یہ ہے سخت وعید, اللہ بچائے. اور ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص کے اندر چار باتیں ہوں گی, چاہے مرد ہو یا عورت, جس شخص کے اندر چار باتیں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا, الیاذ باللہ. جس شخص کے اندر چار باتیں پائی جائیں گی وہ خالص منافق ہوگا, یہ بھی کہہ سکتے پکا منافق ہوگا. اور اگر ان چار باتوں میں سے ایک بات ہوگی تو چوتھائی منافق ہوگا, دو ہوں گی تو آدھا منافق ہوگا, تین ہوں گی تو تین چوتھائی منافق ہوگا, چار ہوں گی تو پورا خالص منافق ہوگا, اللہ بچائے. جس میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائے جائے تو وہ اس میں خیانت کرے, دوسرے جب بات کرے تو جھوٹ بولے, جب بات کرے تو جھوٹ بولے, جب معاہدہ کرے تو اس کو توڑ دے, یعنی معاہدے کا پاس ہی نہ کرے, اور جب اس سے کسی بات میں جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ کرے. بھائی خاص ہے میں فجارا, جب لڑے تو ہول پھول پکے گالی گلوچ کرے. یہ چار باتیں جس کے اندر ہوں تو وہ خالص منافق ہے. تو پہلی بات یہ فرمائی کہ جو جس کے پاس امانت رکھوائے جائے تو وہ اس میں خیانت کرے,
امانت کے ایک مفہوم تو وہ ہے جو عوام کے اندر پایا جاتا ہے، وہ بھی مراد ہے، اور ایک مفہوم وہ ہے جو شریعت کے اندر ہے. شریعت میں امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے. عوام کے اندر تو یہ ہے کہ کسی کے پاس پیسے رکھوا دیے، اس نے پیسوں میں گڑبڑ کر دی، اپنے استعمال میں لے لیے، اور جیسے اس نے امانت رکھوائی تھی اس طرح اس نے واپس نہ کی، تو یہ عوام سمجھتے ہیں کہ یہ خیانت ہے بھائی. جب کسی کے پاس پیسے رکھوائے جائیں تو اس کو چاہیے کہ وہ پیسے اس کو اپنے وقت پر پورے پورے ادا کرے، بلکہ زیادہ احتیاط کی بات یہ ہے کہ ان کو بےآئین ہی محفوظ رکھے. لیکن اگر بےآئین ہی محفوظ نہ رکھے، اکاؤنٹ کے اندر رکھ دے، اس کی بھی گنجائش ہے. لیکن جب وہ مانگے اس کو دے، یہ نہیں کہ لیتے وقت تو وعدہ کر لیا کہ بھائی جب تم کہو گے میں تمہیں دے دوں گا، اس کے بعد پھر وہ دینے کا نام ہی نہ لے، اپنے استعمال میں لے لے یا کسی اور کو دے دے. عام لوگ اس کو امانت میں خیانت سمجھتے ہیں، یہ بلا شبہ امانت میں خیانت ہے، ناجائز ہے. لیکن شریعت میں اس کا مفہوم بہت وسیع اور عام ہے، جس میں پیسے رکھوائے، زیور رکھوائے، دکان مکان زمین کے کاغذات امانت رکھوائے، یہ بھی امانت ہے. جب وہ امانت رکھوانے والا مانگے تو اس کو واپس کرے، اس میں بلا وجہ لے تو لال نہ کرے. لیکن اس میں اور بھی صورتیں داخل ہیں، جیسے کسی نے آپ کو اپنی راز کی کوئی بات بتلا دی اور اس نے کہہ دیا بھائی کسی اور کو مت بتانا، یا آثار و قرائن سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ یہ اپنی راز کی بات مجھے بتا رہا ہے اور مجھے کسی اور کو بتانے کی اجازت نہیں ہے، آثار و قرائن بتلا رہے ہیں، تو اس سے بھی وہ راز امانت ہو جاتا ہے. اب وہ راز امانت ہے، اس کو امانت رکھنا واجب ہے، دوسروں کو بتانا جائز نہیں ہے، یہ بھی امانت میں خیانت ہے. ایسی کسی مسئلے پر غور و فکر کرنے کے لیے کوئی مجلس خاص قائم ہے، جس میں خاص خاص لوگ کسی خاص مسئلے کے سلسلے میں غور و فکر کر رہے ہیں اور کسی نتیجے پر پہنچنا چاہ رہے ہیں اور پہنچ گئے ہیں، تو المجالس بالامانہ، مجلس جو ہوتی ہے وہ بھی امانت ہوتی ہے، اس میں جو باتیں آپس میں ہوئی ہیں وہ امانت ہیں. جتنے بھی مجلس کے شرکاء ہیں ان پر واجب ہے کہ اس باتوں کو اپنے تک محدود رکھیں، وہ دوسروں تک نہ پہنچائے. دوسروں کو پہنچانا یہ بھی امانت میں خیانت ہے. آج کل یہ بہت ہوتا ہے، کسی پارٹی کوئی خاص جمع کوئی مجلس ہو رہی ہے، خاص خاص لوگ جمع ہیں، یا برادری کی یا خاندان کی یا علماء کی یا کسی مدرسے کی یا کسی مسجد کی کمیٹی کی کوئی مجلس ہو رہی ہے اور اس کے اندر مسجد کے بارے میں کچھ امور زیر غور ہیں، تو وہ مجلس تک محدود رکھنے ضروری ہیں. وہ مسجد اجلاس کے برخاست ہونے کے بعد دوسروں کو بتانا امانت میں خیانت ہے، یہ ناجائز ہے. الا یہ کہ وہ بات ایسی ہے کہ جو دوسروں کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور شرکا کی طرف سے اجازت بھی ہے کہ آپ یہ کسی اور کو بھی بتانا چاہیں تو بتا سکتے ہیں، تو وہ اور بات ہے، وہ امانت نہیں ہے. لیکن عام طور پر مجلس کی باتیں امانت ہوتی ہیں، جب وہ باتیں ہوں تو اپنے تک محدود رکھیں. دوسروں کو بتانا امانت میں خیانت ہے، اور یہ عذاب اور وبال ہے کہ ایسا آدمی منافق ہوگا، اللہ بچائے. ایسی تمام سرکاری اور غیر سرکاری عہدے اور مناصب، یہ بھی سب امانت ہے. ان میں جو فرائض منصبی ہیں ان کو ادا کرنا فرض منصبی ادا کرنا ہے، اور اس کی خلاف ورزی کرنا امانت میں خیانت ہے، امانت میں خیانت ہے. اور یہ کتنا عام ہے، خیانت عام ہے ہمارے یہاں، اللہ بچائے. سرکاری عہدوں میں، اس سرکاری اسکولوں میں، کالجوں میں، ماسٹر صاحبان گھروں میں ہوتے ہیں اور جناب تنخواہ پورے مہینے کی لے رہے ہوتے ہیں، بغیر پڑھائے تنخواہ لینا عام ہے. ملازمین کتنے ہیں جو اوور ٹائم نہیں کرتے مگر اوور ٹائم لیتے ہیں، یہ سب امانت میں خیانت ہے، یہ سب حرام اور ناجائز ہے. ہمارے دین میں امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے. یہاں تک کہ شوہر کے لیے اس کی بیوی بچے امانت ہیں, ان کے حقوق ادا نہ کرنا یہ امانت میں خیانت ہے. اس لیے فرمایا کہ جو امانت میں خیانت کرے وہ منافق ہے, اللہ بچائے. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ جو بات کرے جھوٹ بولے, بات کرے جھوٹ بولے تو یہ بھی منافق ہے. اور یہاں پر بھی جھوٹ ہمارے عام, چاہے مذاق میں جھوٹ بولے, چاہے کسی کا دل خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولے, مذاق میں جھوٹ بولے, کسی کا دل خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولے, یا اپنے دفاع میں جھوٹ بولے, یا کسی اور ضرورت سے جھوٹ بولے, سب ناجائز ہے. اور یہ منافقانہ فعل ہے, اللہ بچائے, جس سے بچنا واجب ہے. تو اس میں دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے والا منافق ہے. اگر وہ امانت میں خیانت کرنے کو, جھوٹ بولنے کو حلال سمجھتا ہے تو پھر تو وہ کافر ہو جائے گا, پھر تو واقعتاً منافق بن جائے گا وہ. اور اگر حلال تو نہیں سمجھتا, گناہ کو گناہ ہی سمجھتا ہے, مگر عادت بری پڑ گئی ہے, جس کی وجہ سے جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے, جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے, تو پھر اس کا یہ عمل کافرانہ جیسا ہوگا, منافقانہ اس کا یہ عمل ہوگا, جس کی وجہ سے وہ کافر تو نہ ہوگا مگر گنہگار ہوگا. لیکن ہر صورت میں اس کے لیے اس سے بچنا واجب ہوگا. اور ایک حدیث میں عجیب و غریب بات بیان فرمائی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شیطان کی تین چیزیں ہیں, اور تینوں چیزیں بہت ہی بڑا اثر رکھتی ہیں. شیطان کے پاس تین چیزیں ہیں, ایک تو اس کے پاس سرما ہے, سرما اسے کہتے ہیں جو آنکھ میں لگایا جائے. دوسرے اس کے پاس ہے لعاب, جیسے ہمارے اور آپ کے منہ میں لعاب ہوتا ہے, شیطان کے پاس بھی لعاب ہوتا ہے. اور تیسرے ناک, ناک ناک کو بھی کہتے ہیں, ناک کے اندر جو گندگی ہوتی ہے اس کو بھی ناک کہتے ہیں اردو میں. تو تیسری چیز اس کے پاس ناک ہوتی ہے. تو اس حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کی تین چیزیں ہیں, ایک سرما, ایک لعاب, اور ایک ناک. جب کوئی عبادت میں مشغول ہوتا ہے, اب چاہے وہ عبادت نماز کے صورت میں ہو, یا ذکر کی صورت میں ہو, یا تلاوت کی صورت میں ہو, یا دعا کی صورت میں ہو, یا واعظ و نصیحت سننے کی صورت میں ہو, کسی بھی صورت میں ہو, شیطان بعض لوگوں کے آنکھوں میں سرما لگا دیتا ہے. تو جیسے سرما لگانے کے بعد آدمی کو گہری نیند آتی ہے, بس ایسے ہی ذکر کرنے والا, تلاوت کرنے والا, نماز پڑھنے والا, دعا کرنے والا, واعظ سننے والا اس عبادت سے غائب ہو جاتا ہے. اسے پتہ نہیں ہوتا میں نماز پڑھ رہا ہوں, یہی یاد نہیں رہتا میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں اور میں کون سی سورت پڑھ رہا ہوں. بس ایک مشین چل رہی ہے, نمازی نماز سے غائب ہے, ذاکر ذکر سے غافل ہے, تالی تلاوت سے غافل ہے, اور دعا کرنے والا طوطے کی طرح دعا کے الفاظ پڑھ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ سے غافل ہے. ایسی آواز میں بیٹھا ہے, کان اس نے لگا رکھے آواز کی طرف, مگر آواز آ رہی اس کا ذہن غائب ہے. یہ شیطان کے سرمے کا اثر ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی بار بار ہوشیار ہوتا رہے, اور جیسے اس کو دھیان آ جائے کہ ارے بھائی میں نماز میں ہوں, تو فوراً اپنا دھیان نماز کی طرف لگاتا رہے, اسی طرح ذکر کی طرف, تلاوت کی طرف, تسبیح کی طرف, دعا کی طرف, اور واعظ و نصیحت کی طرف اپنا ذہن بار بار لگاتا رہے, یہ اس کا علاج ہے. لیکن یہ شیطان کا سرما ہوتا ہے جو آنکھوں میں لگا دیتا ہے, تو عبادت کرنے والا عبادت سے غافل ہو جاتا ہے, عبادت کر رہا ہوتا ہے لیکن عبادت کے اندر وہ غائب ہوتا ہے, یہ اس کا اثر ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ ہمیں شیطان کے حربے سے ہوشیار رہنا چاہیے. اور دوسری چیز اس کے پاس ہے لعاب. جب وہ کسی کے منہ میں لعاب لگا دیتا ہے, تو حدیث میں ہے کہ پھر وہ جس کے لعاب لگا دیتا ہے صبح شام تو جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے. بس وہ اللہ بچائے, اللہ بچائے. تو یہ جھوٹ بولنا شیطان کے لعاب کا اثر ہوتا ہے. اس کا علاج یہی ہے کہ جھوٹ بولنے سے بچے. جھوٹ بولنے سے بچے گا تو شیطان کا ہر بار ناکام ہو جائے گا اور آپ کامیاب ہو جائیں گے. اور اگر آپ نے جھوٹ سے اپنے آپ کو نہ بچایا تو شیطان کا لعاب اپنا اثر کر کے دکھائے گا اور آپ سے زبان صبح شام تک جھوٹ نکلتا رہے گا, وہ آپ کے اختیار سے نکلے گا. لہذا جب جھوٹ نکلنے لگے سمجھ جاؤ کہ شیطان نے اپنا لعاب لگا دیا ہے, لہذا اب مجھے جھوٹ بولنا ہی نہیں ہے. یہ اس کا علاج. شیطان کے لعاب کے اثر سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائیں اور جھوٹ بولنے سے اپنے طور پر مکمل احتیاط رکھیں. اور تیسری چیز اس کے اندر اس کے پاس ہے ناک, یعنی ناک کی گندگی وغیرہ جو ناک کے اندر ہوتی ہے تو وہ جس کے لگا دیتا ہے پھر صبح شام تک ہول فول ہی بکتا رہتا ہے, غصہ ہی غصہ کرتا رہتا ہے. اسے کہتے ہیں اردو میں اس کی تو ناک پہ غصہ رکھا ہوا ہے, یعنی جب بات کرتا ہے تو غصہ کرتا ہے, جب بولتا ہے تو غصے میں بولتا ہے, جب معاملہ کرتا ہے تو غصے میں بولتا ہے. تو تڑاخ اس کی عادت ہے, ناک پہ اسے غصہ رکھا رہتا ہے. یہ ناک کی وجہ سے ناک کا یہ محاورہ ہمارے یہاں بنا ہے کہ دراصل شیطان جس کے ناک لگا دیتا ہے بس اس کی طبیعت میں غصے غصہ بھر جاتا ہے, پھر وہ صبح شام تک غصے بازی کرتا ہے, ہر ایک کے ساتھ لڑتا ہے, ہر ایک کے ساتھ غصہ کرتا ہے, بیوی کے ساتھ غصہ کرتا ہے, بچوں کے اوپر غصہ کرتا ہے, ملازمین پہ غصہ کرتا ہے, جہاں جاتا ہے غصے غصہ کرتا ہے. تو بس سمجھ لو کہ شیطان نے اس کے اپنی ناک لگا دی. اس کا علاج بھی یہی ہے کہ جب غصہ آئے تو برداشت کرنا شروع کرے, اس کی ضد اختیار کرے. علاج بزد ہوتا ہے اکثر, علاج بزد یہی ہے کہ غصہ آئے تو حلم و بردباری کو اختیار کر لو. جھوٹ بولنے کو طبیعت چاہے تو سچ کو اختیار کر لو, کیونکہ جھوٹ کی جو سچ بولنا ہے اور سچ بولنا یہ جھوٹ کو مٹا دیتا ہے. اور جھوٹ کی یہ خباثت یہ بھی اللہ بچائے. ایک حدیث میں کہ جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ بولنے میں اس قدر بدبو ہوتی ہے, اس قدر بدبو ہوتی ہے کہ ملائکہ اور جو اس کے قریب فرشتے ہیں ایک میل دور ہٹ جاتے ہیں, اسے ایک میل دور اسے چلے جاتے ہیں اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے. کیونکہ ملائکہ کو بدبو سے نفرت ہے, خوشبو سے محبت ہے, خوشبو سے محبت ہے اور بدبو سے انہیں نفرت ہے. اس لیے گندی جگہ میں شیطان ہوتا ہے فرشتے نہیں ہوتے, اس لیے بیت الخلاء میں شیطان ہوتا ہے وہاں پر فرشتے نہیں ہوتے. گندگی سے ان کو نفرت ہے, اس سے وہ دور رہتے ہیں. خوشبو سے انہیں محبت ہے, لہذا وہ خوشبو سے قریب رہتے ہیں. لیکن جب کوئی مسلمان مرد یا عورت جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی زبردست بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ ایک میل دور چلا جاتا ہے. اور حدیث میں کہ گناہوں میں جو سب سے زیادہ گناہ حضور کے نزدیک سخت اور برا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک گناہوں میں جو گناہ سب سے زیادہ سخت اور برا تھا وہ جھوٹ بولنا ہے. جھوٹ بولنا حضور کو سب سے زیادہ برا ہے. اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ خطبہ دیا اور خطبے میں یہ فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالباً ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے جو سب سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا اس میں آپ نے یہی فرمایا کہ دیکھو سچ بولنے کا اہتمام کرو. یعنی حضور نے جو پہلا خطبہ دیا اسی کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خطبے میں بیان فرمایا کہ تم سچ بولنے کو اپنے ذمہ لازم کر لو, کیونکہ یہ نیکی میں ہے, یعنی سراسر نیکی ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ نیکی جو ہے وہ جنت کے لیے لے جانے والی ہے, تو کوئی سچ بولنے والا جنت میں جائے گا, یہ حاصل ہوا ہے اس کا. اور اس خطبے میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم جھوٹ سے بچو, اس لیے کہ یہ فجور میں سے ہے, نافرمانی میں سے ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور بہت ہی خطرناک نافرمانی ہے, یہاں تو اتنا ہی ہے. تو پہلے خطبے میں آپ نے یہ دو باتیں فرمائی, سچ بولنے کا اہتمام کرو, جھوٹ بولنے سے اجتناب کرو. سچ بولنا نیکی ہے, جھوٹ بولنا سراسر گناہ ہے. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے اور ہر گناہ دوزخ میں لے جانے والا ہے, تو کہا جھوٹ بولنے سے آدمی اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہو کر کے دوزخ میں چلا جاتا ہے. اور ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ اس قدر پھیلا ہوا ہے کہ الامان والحفیظ, جیسے میں نبی چند مثالیں دی آپ کو, ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بعض ملازمین بیمار نہیں ہوتے لیکن ان کو چھٹی لینی ہوتی, لہذا بیماری کی چھٹی لینے کے لیے ڈاکٹر سے جھوٹا سرٹیفکیٹ بنواتے ہیں کہ میں بیمار ہوں, ایک مہینے کی چھٹی چاہیے, ڈاکٹر بھی لکھ دیتا ہے اور پھر وہ سرٹیفکیٹ لگا کر درخواست کے ساتھ درخواست منظور کرا لیتا ہے. یہ جھوٹا سرٹیفکیٹ بنانا, بنوانا, پیش کرنا, درخواست منظور کروانا, سب جھوٹ کے اندر داخل ہے, ساری جھوٹی کاروائی ہوتی ہے اور یہ سب سراسر ناجائز اور حرام ہے, چاہے سرکاری ملازمت ہو یا پرائیویٹ ملازمت ہو. کسی جگہ بھی جھوٹا سرٹیفکیٹ بنا کر کے یا بنوا کر کے کوئی فائدہ حاصل کرنا یا کوئی نقصان اپنے سے دور کرنا یا چھٹی منظور کروانا, سب گناہ کے اندر داخل ہے. ایسے کریکٹر کا بھی سرٹیفکیٹ ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی جگہ ملازمت کرنا چاہتا ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی جہاں آپ ملازمت کرتے تھے وہاں سے اپنا تصدیق نامہ لاؤ, اس کی بنیاد پر ہم غور کریں گے. تو وہاں تو اس نے چوریاں کی تھی, وہاں تو اس نے بڑی ملازمت کے اندر کمزوریاں دکھائی تھی, اسی وجہ سے وہاں سے اس کو جواب ملا تھا. اب انہیں سے وہ جھوٹا سرٹیفکیٹ لکھوا لیتا ہے کہ بھائی میں تو بڑا شاندار آدمی تھا اور ایسا تھا اور ویسا تھا, ڈبل پیسہ تھا, بڑا اچھا تھا, اور جھوٹا سرٹیفکیٹ لکھوا کر کے اپنے کریکٹر کا جھوٹا سرٹیفکیٹ دکھا کر کے وہاں ملازمت کرنا شروع کر دیتا, منظور کروا لیتا ہے اپنے آپ. یہ بھی عام ہے ہمارے یہاں, عام رواج ہے اس کا. تو بھائی ہمارے یہاں بھی جھوٹ کی کوئی انتہا نہیں ہے, اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جھوٹ کے گناہ سے ہم سب کو بچنے کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. جیسے نماز پڑھنا ضروری ہے, روزے رکھنے ضروری ہیں, زکات دینا فرض ہے, جھوٹ سے بچنا بھی فرض ہے, سچ بولنا بھی ضروری ہے. سچ بولنا ایسے ہی جیسے نماز پڑھنا, اور جھوٹ بولنا ایسے جیسے شراب پینا. اب یہاں میں دو باتیں اور عرض کر دوں, جو 14 اگست کی نسبت سے ہماری حکومت نے انتہائی شرمناک فیصلے کیے ہیں, جس کی وجہ سے آج نظریہ پاکستان پر اس نے ضرب لگائی ہے. پاکستان کا نظریہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. جب پاکستان بنا تھا تو یہ نعرہ لگایا جاتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ, یعنی یہاں پر اسلام کا قانون جاری ہوگا, قرآن سنت کا قانون جاری ہو گیا. لیکن آج افسوس ہے کہ 78 سال گزرنے کے باوجود بھی ہمارے حکام کو توفیق نہ ہوئی کہ وہ اس ملک میں مکمل اسلامی نظام نافذ کرتے, وہ کم از کم اسلام کے خلاف تو کوئی قدم نہ اٹھاتے. لیکن 14 اگست سے کچھ روز پہلے ہی 2 قدم بڑے ہی خلاف شرع, قرآن سنت کے خلاف, نظریہ پاکستان کے بالکل خلاف حکومت کی طرف سے سامنے آئے ہیں, جو آپ سب کے علم میں ہوں گے. ان میں سے ایک تو یہ کہ پارلیمنٹ نے مخصوص ہوٹلوں کو شراب بیچنے کی اجازت دے دی. حالانکہ صدر ضیاء الحق کے زمانے میں پاکستان سے مکمل طور پر شراب خانے بند کرنے اور ہوائی جہازوں سے لے کر کے گلی گلی کوچے کوچے تک شراب بیچنے پر پابندی لگائی گئی تھی, جو عین اسلام کے مطابق, قرآن و حدیث کے مطابق, نظریہ پاکستان کے عین مطابق تھی. لیکن حال ہی میں پارلیمنٹ نے اس کی منظوری دی ہے کہ خاص خاص ہوٹلوں کے اندر شراب بیچی جا سکتی ہے اور وہاں پر آنے والوں کو شراب پیش کی جا سکتی ہے, علیہ باللہ. حالانکہ شراب قرآن و حدیث کی روح سے صاف صاف حرام ہے. جیسے جھوٹ حرام ہے, ایسی شراب حرام ہے, جیسے خنزیر حرام ہے, شراب بھی حرام ہے. اس کی اجازت مخصوص ہوٹلوں میں بھی نہیں دی جا سکتی, عام مسلمانوں کو بھی اجازت نہیں دی جا سکتی. تو یہ ایک شرمناک اور ایک قرآن و سنت کے بالکل خلاف فیصلہ ہے, جو کہ نظر پاکستان پر ایک طرح سے ضرب ہے, اللہ بچائے. اور دوسرا شرمناک واقعہ, افسوسناک واقعہ, قرآن و حدیث کے خلاف فیصلہ یہ ہے کہ راتوں رات اسلام آباد کے اندر ایک مسجد شہید کر دی گئی. حالانکہ مسجد بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہوتی ہے. ویسے تو سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ انسانوں کی ملکیت میں بھی چیزیں عارضی طور پر دی ہیں. اصلاً تو سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں, لیکن جب کوئی جگہ مسجد بن جاتی ہے تو وہ بندوں کی ملکیت سے نکل جاتی ہے, جس میں حکومت بھی شامل ہے. حکومت کا بھی اس میں کوئی اختیار نہیں رہتا, عوام کا بھی اس میں کوئی اختیار نہیں رہتا. جب ایک مرتبہ کسی جگہ شرعی مسجد بن جاتی ہے تو وہ قیامت تک کے لیے مسجد بن جاتی ہے. اور مسجد کہاں سے کہاں تک ہوتی ہے؟ ساتویں زمین سے ساتویں آسمان تک. ساتویں زمین سے لے کر ساتویں آسمان تک وہ خطہ اور وہ زمین کا ٹکڑا مسجد بن جاتا ہے. اب کسی انسان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کو شہید کرے, نہ حکومت کو نہ غیر حکومت کو. لیکن دیکھو, یہ حکومت کا فریضہ تھا مسجد بنانا, حکومت کا فریضہ تھا مسجد بنانا. اب مسجد تو اس نے کوئی بنائی نہیں اللہ ماشاءاللہ, لیکن بنی بنائی مسجد کو شہید کر دیا. یہ تو اسلام کے خلاف ہے, قرآن و حدیث کے خلاف ہے, نظریہ پاکستان کے خلاف ہے, جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا اس کے خلاف ہے. اور حکومت ہو کر کے خود نظریہ پاکستان کے خلاف ایسا قدم اٹھائے, یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ سامنے آیا. ہم جتنے بھی اس کی مذمت کریں کم ہے. اللہ تعالیٰ حکومت کو ہدایت دے کہ وہ اپنے دونوں فیصلوں کو واپس لے, اور اس خلاف شرع اور خلاف اسلام جو اس نے فیصلے کیے ہیں ان سے توبہ کرے اور واپس کرے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ دین پہ قائم رکھے, اور جھوٹ بولنے سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.